لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قدموں میں ڈھیر اشرفیوں کا لگا ہوا اور تین دن سے پیٹ پہ پتھر بندھا ہوا اوروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا بجھا ہوا کسرا کا تاج روندنے کو پاؤں کے تلے اور بوریا کھجور کا گھر میں بچھا ہوا تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو عرب کے ریگزاروں سے کوئی فاروق پیدا ہو مساوات و عدالت کا زمانے بھر میں چرچا ہو وہی برتے تجلی پھر افق پر آشکارا ہو بڑا غوغا ہے پھر قصر جہاں میں اہل باطل کا کوئی فاروق پھر اٹھے تو حق کا بول بالا ہو میرے واجب الاحترام قابل صد احترام علماء کرام حویلی بہادر شاہ ضلع جھنگ کے غیور مسلمانوں آج کافی طویل عرصے کے بعد آپ کے اس قصبے میں حاضری کا اتفاق ہوا ہے مجھے یہاں آ کر آپ کا جذبہ اور محبت دیکھ کر بے انتہا خوشی ہے میرے بھائیوں کانفرنس کا عنوان شہادت کانفرنس ہے شہداء اسلام کانفرنس کا حقیقی مقصد اسلام کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرنا ہے
سبحان اللہ
لیکن یہ بات افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے جیسا کہ میرے فاضل بھائی مولانا عبدالغفور جھنگوی نے فرمایا ہے کہ ہمارے ہاں صرف حضرت حسین کو شہید سمجھا جاتا ہے، حالانکہ اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے. کسی شہید پر ہماری آنکھ نہیں روتی، کسی شہید پر ہمیں دکھ نہیں ہوتا. صرف 10 محرم کی شہادت کو ہم مانتے ہیں. احد کے پہاڑوں پہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے ٹکڑے بکھر گئے، کسی مولوی کی آنکھ نہیں روئی، کسی پیر کا کی آنکھ نہیں روئی. آپ نے کبھی شہادت امیر حمزہ پہ جلسہ نہیں کیا. مدینے کا مظلوم اللہ کا قرآن پڑھتا ہوا شہید ہو گیا.
اللہ
اللہ. وہ عثمان غنی جس کو پیغمبر کے پڑوس میں ذبح کر دیا گیا، جس پر پانی 3 دن بند ہوا اس سے روتے ہو، اور جس پر پانی 40 دن بند ہوا اس پر کوئی جلسہ نہیں کرتے ہو. اسلام کی تاریخ کے کل شہید کتنے ہیں؟ حضور کے دور میں کل کتنے آدمی شہید ہوئے؟ خلفائے راشدین کے دور میں کتنے آدمی شہید ہوئے؟ اسلام کی تاریخ کا پہلا شہید کون ہے؟ آخری شہید کون ہے؟ کس شہید کی لاش مسجد نبوی میں تڑپتی رہی؟ کون سا شہید رسول اللہ کے قرآن پر شہید ہوا؟
سبحان اللہ.
کس کی لاش کے ٹکڑوں پہ کھڑے ہو کے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ قیامت تک آنے والے شہیدوں کا تو سردار ہے؟
نعرہ تکبیر اسلام.
اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ساری تفصیل آپ کے سامنے آئے تو آپ کی توجہ ہونی چاہیے. انشاءاللہ شہداء کی ساری تاریخ آپ کے جھولی میں ڈال دی جائے. میرے بھائیوں، شہیدوں کو رویا نہیں جاتا. شہید زندہ ہے یا مردہ ہے؟ زندہ ہے. اگر زندہ ہے تو زندوں کو رونے والا مردہ ہے، اگر شہید زندہ ہے تو زندہ کو رونے والا مردہ. شہادت مصیبت ہے یا نعمت ہے؟ اگر مصیبت ہے تو تیرے پیغمبر نے خدا سے کیوں مانگی؟ اور اگر نعمت ہے تو نعمت کے ملنے پر رونا کیسا؟ میرے بھائیو، یہ اتفاق کی بات ہے کہ ایک اللہ کے خلیفے کا منکر تھا. میں تمہید کے طور پر چند کلمات عرض کر کے شہداء کی بات شروع کرتا ہوں. آپ کی توجہ کی ضرورت ہے. توجہ ہے؟ پوری توجہ ہے. ایک تھا اللہ کا خلیفہ اور ایک تھا نبی کا خلیفہ. اللہ کے خلیفے کو اللہ تعالیٰ نے جب دنیا میں اپنے خلیفے کو بھیجا تو اس کی خلافت کو منوانے کا ایک عجیب و غریب طریقہ اختیار کیا. اللہ کے خلیفے کا نام کیا تھا؟ آدم علیہ السلام. قرآن پاک میں اللہ نے اعلان کیا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں آدم کو تمہارا خلیفہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں. تو یہ اعلان کافی تھا. کہو یہ اعلان
کافی تھا.
لیکن اللہ نے اس اعلان پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آدم کی خلافت کو منوانے کے لیے آدم کو آگے کر دیا
اللہ،
اور فرشتوں کو پیچھے کر دیا. فرشتوں سے کہا کہ اس کے پیچھے سجدہ کرو. خلافت کو منوانے کا طریقہ اللہ نے بتا دیا کہ جس کی خلافت ماننا ہوتی ہے وہ آگے ہوتا ہے اور جس نے ماننی ہے وہ پیچھے ہوتا ہے.
بہت اچھا بہت اچھا. کیا کہنا؟
اللہ نے آدم کی خلافت کو منوانے کے لیے آدم کو آگے کر دیا. فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو. اس جدو لی آدم آپ. اور قرآن کہتا ہے پاسا جدو. قرآن یہ بھی کہتا ہے اس جدو لی آدم آپ. اور یہ بھی کہتا ہے پاسا جدو. انہوں نے سجدہ کیا. یعنی اللہ نے اعلان کو کافی نہیں سمجھا. یہ نہیں کہا کہ میں نے اعلان کر دیا کہ آدم خلیفہ ہے کافی ہے. یہ نہیں, بلکہ آدم کو آگے کر دیا, فرشتوں کو پیچھے کر دیا اور کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یعنی کسی کی خلافت کو منوانے کا طریقہ اللہ نے دنیا کو بتایا کہ جس کی خلافت مانی جاتی ہے وہ آگے ہوتا ہے, جس نے ماننی ہے وہ پیچھے ہوتا ہے.
سبحان اللہ.
تو جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا وہی طریقہ رسول اللہ نے اختیار کیا.
اللہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں کیا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ, بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی طریقہ اختیار کیا خلافت منوانے کا جو اللہ نے اختیار کیا تھا, کہ ابو بکر کو آگے کر دیا, امت کو کہا پیچھے سجدہ کرو.
سبحان اللہ ماشاء اللہ.
جو طریقہ اللہ نے اختیار کیا وہی طریقہ نبی نے اختیار کیا. اور آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے خلیفے کا ایک منکر تھا اور ایک نبی کے خلیفے کا منکر تھا. جو اللہ کے خلیفے کا منکر تھا نام اس کا بھی شین سے شروع ہوا, اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا نام اس کا بھی شین سے شروع ہوا.
بہت اچھا بہت
اچھا. جو اللہ کی توجہ نہیں کرتے, اللہ کے خلیفے کے منکر کو دیکھو, اللہ کے خلیفے کے منکر کو, کہ اللہ کے خلیفے کا جو منکر تھا اسے قرآن نے کہا فخرج نکل جا, انک رجیم, اسے جنت سے نکالا گیا, اسے جنت سے
نکالا گیا.
اور جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا وہ نسل بھی کیا کرتے تم چھوڑ دو.
نعرہ تکبیر سردار ختم نبوت.
جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا وہ بھی اسی طرح کا تھا جس طرح اللہ کے خلیفے کا منکر تھا. اللہ کے خلیفے کے منکر کو جنت سے نکالا گیا اور نبی کے خلیفے کے منکر کو مدینہ سے نکالا گیا.
بہت اچھا.
کیونکہ نبی کے خلیفے کا منکر یہودیوں نسل تھا اور یہودیوں کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب.
اللہ.
ایک کو جنت سے نکالا گیا, ایک کو عرب سے نکالا گیا.
سبحان اللہ.
ایک کو جنت سے نکالا گیا اور ایک کو عرب سے نکالا گیا. نکالا ضرور گیا. اور اگر آپ کو یہ مثال پرانی نظر آئے تو ابھی میں تازہ مثال دیتا ہوں. کچھ سال پہلے مکہ مکرمہ کے اندر کچھ لوگ مارے گئے تھے. آپ نے سنا ہے کہ کچھ لوگ باہر سے جا کر خانہ کعبہ میں ہنگامہ کر رہے تھے اور ان کے 400 آدمی مارے گئے. آپ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے لوگ باہر مرتے ہیں اور تمنا ہوتی ہے کہ ہماری قبر مدینہ میں ہو. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ساری عمر ہندوستان میں رہے, قبر مکہ میں بنی. مولانا بدر عالم میر تھی ساری عمر ہندوستان میں رہے, قبر مدینہ میں بنی. ساری دنیا باہر رہتی ہے, قبر وہاں چاہتی ہے. اور یہ 400 آدمی مکہ میں مرتے ہیں اور قبریں سب کی ایران میں بنتی ہیں.
بہت اچھا.
کیوں ان کو مرے مکے میں قبریں باہر؟ کیوں؟ حکم ان کے لیے تھا فخرج فخرج.
اللہ اللہ.
کہ ان کو عرب سے نکالو, ان کو عرب سے
نکالو
نکالو, یہ حکم تھا. میرے بھائیوں, جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو ایک سزا دنیا میں ملی, اس کو ایک سزا
دنیا میں.
اور جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دو سزائیں دنیا میں ملی. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو ایک سزا دنیا میں, ایک آخرت میں. جس نے نبی کے خلیفے کا انکار کیا اس کو دو سزائیں دنیا میں اور ایک آخرت میں. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اس کو ایک سزا دنیا میں ملی.
کہ اللہ نے پوری دنیا کے حاجیوں کو حکم دیا کہ اس کو پتھر مارے،
بہت اچھا،
اس کو کنکریاں مارے. پاکستان کے حاجی 25 لاکھ حاجی حج کرنے جاتا ہے، پوری دنیا کا، پاکستان کا بھی لاکھ حاجی ہوتا ہے، تو ہر حاجی 7-7 کنکریاں ایک ایک رمی پر مارتا ہے، 21 کنکریاں ہر آدمی مارتا ہے، 21 کنکریاں 21 پتھر ایک آدمی مارے اور 25 لاکھ آدمی مارے تو ہر سال کتنی کنکریاں ہو گئی. کوئی آج تک یہ نہیں پوچھتا کہ یار یہاں آ کر پتھر کیوں مارتے ہو، کیا ضرورت ہے پتھروں کی؟ کہتے ہیں یہاں شیطان ہے اس لیے ہم پتھر مارتے ہیں. پتھر کیوں مارا جاتا ہے؟ اس لیے پتھر اس لیے مارے جاتے ہیں کہ یہاں پر وہ شخصیت ہے کہ جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا تھا، تاکہ دنیا کو کوئی پتا چلے کہ اس کو پتھر اس لیے مارے گئے تاکہ آئندہ کوئی نبی کے خلیفے کا انکار نہ کر سکے. جس نے اللہ کے خلیفے کا انکار کیا اسے کیا کیا گیا؟ پتھر. ایک سزا ملی پتھروں کی، کیا سزا ملی اس کو؟ ایک سزا ملی
پتھروں کی،
پتھروں کی. توجہ میری طرف کریں، اس کو ایک سزا ملی
پتھروں
کی، لیکن جو نبی کے خلیفے کا منکر تھا اس کو سزا پتھروں کی نہیں ملی، اس کو سزا اس سے زیادہ سخت ملی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پتھروں سے سبق حاصل نہیں کیا. اللہ کے خلیفے کے منکر کو سزا مل رہی ہے پتھروں کی، تاکہ آئندہ کوئی نبی کے خلیفے کا انکار نہ کرے. جب انہوں نے انکار کر دیا تو اللہ نے اس کو سزا دی چھریوں کی، اس کو سزا دی چھریوں کی. اب سوال یہ تھا کہ پتھر تو حاجی مارتے ہیں، آپ گئے حج پر، حاج پتھر مار رہے ہیں، میں گیا میں نے پتھر مارے، لیکن چھریاں کون مارے؟ یہ سوال تھا. چھریاں کون مارے یہ سوال تھا. اگر میں چھری ماروں مجھ پر پرچہ ہو جائے، سپاہی صحابہ والوں پر تو پہلے ہی پرچے بہت زیادہ ہیں، تو جناب اتنے پرچے ہو جائیں گے کہ ہر جگہ پر یہ چھریاں کیسے مارے؟ یہ سوال تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں.
اللہ اللہ،
تمہیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. مارنی ہے چھریاں، سوال ہے کہ کون مارے. میں ماروں آپ مارے، آپ پر 13 بھی 65 کا مقدمہ ہو جائے، جیل چلے جائیں، تو ساری عمر سنی سارے جیلوں میں رہیں، تو اللہ نے فرمایا تمہیں جیل میں رہنے کی ضرورت نہیں، سزا میں نے دینی ہے، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. میں اللہ تو کیسے سزا دے گا، سزا ان کو چھریوں کی مقدر ہو چکی ہے. اللہ نے فرمایا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں جو پروردگار ہوں، میں اگر موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے گھر میں پرورش کرا سکتا ہوں اور اگر میں انہونی باتوں کو پورا کر سکتا ہوں تو یہ بھی انہونی بات ہوگی کہ ہاتھ بھی ان کے اپنے ہوں گے، سینہ بھی اپنا ہوگا اور چھریاں ماریں گے. اے اللہ کیسے ماریں گے؟ اللہ فرماتے ہیں اس طرح کہ یہ باقاعدہ پرمٹ حاصل کریں گے، لسنس حاصل کریں گے، ڈپٹی کمشنر کو درخواست لکھیں گے، بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ہم نے فلاں شہر اور فلاں چوک میں اپنے آپ کو چھریاں مارنی ہے، ہمیں باقاعدہ اجازت دے دی جائے اور اس کے لیے پہرا بھی لگا دیا جائے. اور باقاعدہ جناب علی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے کہ باقاعدہ ڈپٹی کمشنر اجازت دے رہا ہے اور اجازت دے کر پولیس کا پہرا لگا رہا ہے تاکہ کوئی آدمی کسی کو چھریوں سے روک نہ سکے اور ان کی سزا مکمل ہو جائے، ان کی سزا مکمل ہو جائے. اور کوئی دیکھو نا، یہ لوگ آج کل باقاعدہ درخواست لکھتے ہیں کہ بخدمت جناب ڈپٹی کمشنر صاحب ہمیں پرمٹ جاری کیا جائے، لائسنس جاری کیا جائے تاکہ ہم لائسنس کے ذریعے اپنے آپ کو ماریں، اور کوئی اگر آ کر روکنے لگے تو ہم کہیں ہمارے پاس اپنے آپ کو مارنے کا لائسنس ہے. اللہ نے فرمایا یہ انتظام میں نے عرش سے مقدر کر دیا کہ ان کو اتنا پکا کر دیا مارنے کے لیے کہ باقاعدہ پرمٹ جاری کر دیے. دنیا کے کسی قوم کو ایسی سزا نہیں ملی کہ اس کو اپنے آپ کو مارنے کے لیے پرمٹوں کی ضرورت ہو، لائسنسوں کی ضرورت ہو. نہ یہودی کو یہ سزا دی، نہ عیسائی کو یہ سزا دی. اے اللہ انہوں نے منہ پر چھریاں کیوں نہیں ماری؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ چھریاں سینے پر مارتے ہیں، بغض اسی سینے میں ہے، چھری بھی اسی سینے پر. میرے بھائیوں پہلی سزا کیا ہے؟ چھریوں کی. پہلی سزا کیا ہے؟ چھریوں. اور ایک سزا دنیا میں ان کو اور ملی، اور وہ ہے کالے کپڑوں کی. وہ ہے کالے
کپڑے.
اس اجتماع میں کئی دانشور بیٹھے ہوں گے، مجھ سے کہیں گے فاروقی صاحب یہ کوئی سزا ہے کالا کپڑا؟ کسی نے کالا پہن لیا، سفید پہن لیا، یہ کوئی سزا ہے؟ میں کہتا ہوں ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس جہنمیوں کا لباس ہے. کالا لباس
جہنمیوں.
ایک ملنگ سے میں نے 9 محرم کو پوچھا کہ کپڑے تو نے کالے کیوں نہیں پہنے؟ کہنے لگا کپڑے میں کیا رکھا ہے، انسان کا دل کالا ہونا چاہیے. کپڑے میں کہتا کچھ نہیں رکھا، دل کالا ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے، میں نے کہا آپ کی بات سچی ہے، دل واقعی کالا ہونا چاہیے. تو ایک آدمی کہنے لگا فاروقی صاحب کپڑے میں کیا ہے، کپڑا کالا ہے سفید ہے. میں نے کہا یہ کپڑا تو ان کا جہنمیوں کا لباس ہے، اور یہ سر یہ جو کالا لباس پہنتے ہیں خود ان کی کتاب کہتی ہے کہ جہنمیوں کا لباس. تو ایک آدمی نے مجھے کہا کہ ایک آدمی کالا لباس پہنتا ہے، اگر وہ جہنمیوں کا بھی لباس ہو تو کیا ہوا، دنیا میں پہنتا ہے تو جب جہنم میں جائے گا تو بات ہوگی. میں نے کہا توجہ کریں، میں مثال کے طور پر یہاں حویلی بادشاہ میں ہوں، میں آپ سے یہ کہوں کہ میں نے کل 10 بجے ملتان پہنچنا ہے، آپ کہو گے کہ یار رات کو 1-2 بجے تو تقریر کر رہا تھا تو کیسے ملتان پہنچے گا. لیکن اگر صبح 8 بجے آپ میرے پاس آئیں یا 7 بجے آئیں اور آپ دیکھیں کہ میں نے غسل کر کے کپڑے بدل لیے ہیں، کپڑے تبدیل کر لیے ہیں اور کپڑے پہن کر تیار ہو کر بیٹھا ہوں، تو آپ کہو گے کہ پہلے شک تھا جائے گا ملتان یا نہیں، لیکن اب چونکہ اس نے کپڑے بدل لیے ہیں اب یقین ہو گیا کہ یہ ضرور جائے گا. تو پہلے انہوں نے جہنم میں جانا تھا شک تھا، لیکن جہنم کے کپڑے ابھی تبدیل کر کے بیٹھ گئے ہیں، یقین ہو گیا کہ یہ ضرور جائے گا. اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے.
اللہ
کہو اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے
بھری ہوئی ہے،
اور اسلام کا کوئی شہید ایسا نہیں ہے کہ جس کے بعد کسی نے ماتم کیا ہو. کوئی شہید بتاؤ، مجھے بتاؤ، سب سے پہلا مظلوم شہید رسول اللہ کے دور میں ہوا، جس کی لاش کے 12 ٹکڑوں پہ رسول اللہ نے آنسو بہائے لیکن ماتم نہیں کیا، سینہ نہیں پیٹا، کالے کپڑے نہیں پہنے. پیغمبر نے آ کر اپنے چچا حضرت حمزہ کی لاش پہ کہا اے اللہ قیامت تک آنے والے شہیدوں کا سردار میرا چچا ہوگا. حمزہ کی لاش کے ٹکڑے پڑے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا وحشی بن حرب تم میرے سامنے نہ آیا کرو، جب تم میرے سامنے آتے ہو تو میرے چچا کے ٹکڑے سامنے آ جاتے
ہیں. اللہ
میرے بھائیو، حضرت حمزہ کی لاش کے ٹکڑے احد کے پہاڑوں پر بکھیرے گئے تھے، لاش کے ٹکڑے دیکھے، آنکھیں علیحدہ تھیں، ہاتھ علیحدہ تھا، پاؤں علیحدہ تھے، جسم علیحدہ علیحدہ تھا، سب ٹکڑے علیحدہ تھے. اسی کو حفیظ جلندری نے کہا ہوا حمزہ کی میت پر گزر شان رسالت کا، تأثر دیدنی تھا مہر تاباں کی جلالت کا. صفیہ بنت عبد المطلب ہمشیر حمزہ کی، بہت تھی ان کے دل میں الفت و توقیر حمزہ کی، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نیا چرکا نہ کھانے دو. علم انگیز ہے قطعو بری دے چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید جدید دے چہرہ اے حمزہ. اور پسرنے جا کے مادر کو مگر جس وقت سمجھایا تو قلب مسلمہ ہر حال میں صبر آشنا پایا، گئی وہ میت حمزہ پہ روئی اور نہ چلائی، نظر چہرے پہ ڈالی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی.
سبحان اللہ،
پیغمبر کے چچا کی لاش کے ٹکڑے ہیں، ہاتھ علیحدہ ہیں، پاؤں علیحدہ ہیں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہیں. کون سی بہن ہے جو ٹکڑوں پہ جائے اور صبر کر کے واپس آئے؟ دنیا کا سب سے بڑا سردار اپنے چچا کو دیکھتا ہے، جس طرح کسائی گوشت کو ذبح کرتا ہے، بکرے کو ذبح کرتا ہے، اس طرح پیغمبر کے چچے کو ایک بوری میں بند کر دیا گیا تھا، گوشت کی علیحدہ علیحدہ پارچے بنائے گئے تھے. رسول اللہ نے رو کر فرمایا اللہ میں چچا سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. میرے بھائیوں، صفیہ بن عبد المطلب بھائی کی لاش کے ٹکڑوں پر جاتی ہے تو کیسا منظر ہوگا کہ سکی بہن ہے، بھائی کے ٹکڑوں کو دیکھتی ہے لیکن وہ ٹکڑے دیکھ کر کہتی ہے اگر تیرے پیغمبر نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں آنکھوں کے آنسوؤں سے تجھے غسل دے دیتی، اور ماتم نہیں کیا، سینہ نہیں پیتا، قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ ماتم کرنا محمد کی سنت نہیں ہے، ماتم کرنا پیغمبر کا طریقہ نہیں ہے. اگر سینہ پیٹ کر افسوس ہوتا تو رسول اللہ اپنے چچا کی لاش پہ سینہ پیٹتے. دنیا کو بتا دیا گیا اگر تیرا نبی صبر کرتا ہے تو قیامت تک شہیدوں پہ تجھے صبر کرنا پڑے گا. میرے بھائیوں، اس عشق کو دیکھو، اس محبت کو دیکھو کہ اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے. اسلام کا پہلا شہید کون ہے آپ نہیں بتا سکتے. اسلام کا پہلا شہید، پہلا شہید وہ نوجوان لڑکا ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا پچھلے خاوند سے پہلا صاحبزادہ، حضور علیہ السلام کا ستیلا بیٹا، جس کا نام ہے حضرت زید ابن ابی حالہ. کیا نام ہے؟ زید ابن ابی. اسلام کی تاریخ کا پہلا شہید ہے جس کو خانہ کعبہ میں لوہے کی سلاخیں مار کر شہید کر دیا. پہلا شہید زید ابن ابی حالہ اور اسلام کا آخری شہید، رسول اللہ کے دور کا آخری شہید، اس کا نام ہے ربیعہ بن حارث. کیا نام ہے؟ ربیعہ بن حارث. یہ رسول اللہ کے دور کا آخری شہید ہے. اسلام کی پہلی شہید عورت حضرت سمیہ، حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ. ان کی شہادت کو کون نہیں جانتا؟ ایسی شہید عورت، ایسی شہادت، ایسا دکھ اور ایسا تلخ وقت کسی پر آ سکتا ہے کہ بوڑھی عورت ہے اور ابو جہل نے کہا کلمہ چھوڑ دے. اس نے کہا کلمہ چھوڑنا کیا ہوتا ہے، میری رگوں میں جب تک خون ہے نبی کا کلمہ گردش کرتا رہے. ابو جہل نے کہا اس نے گستاخی کی ہے، اس کو گرفتار کر لیا، اس کی ایک ٹانگ کو ایک اونٹ سے باندھ دیا، دوسری کو دوسرے اونٹ سے باندھ دیا، اور دونوں جانوروں کو مخالف سمتوں میں چلا دیا گیا. اس بوڑھی خاتون کے ٹکڑے ہو گئے، اس کی شرمگاہ پہ نیزہ مارا، لیکن اس کی زبان سے رسول اللہ کا کلمہ نہیں نکلا. میرے بھائیوں، اس کے دل سے نبی کا کلمہ نہیں نکلا، زبان سے کلمہ کی آواز آتی رہی، دل میں کلمہ موجود رہا، ٹکڑے ہو گئے. یہ بھی شہید ہے. اس شہید کا بھی تذکرہ کرو، اس شہید کی بھی بات کرو. میری ماؤں بہنوں، سمیہ کی زندگی سے سبق حاصل کرو. کبھی اس شہید کی تم نے بات نہیں کی ہے. یہ شہید کوئی لوارث نہیں تھا، اور اسلام کی تاریخ کی اور رسول اللہ کے دور کی آخری شہید عورت کا نام حضرت عتیقہ ہے. کیا نام ہے؟ عتیقہ. یہ بھی شہید ہیں. دیکھیں، بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے، احد کے پہاڑوں میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 67 صحابہ شہید ہوئے، غزوہ خندق کے اندر 13 صحابی شہید ہوئے، غزوہ حنین میں 19 صحابی شہید ہوئے، غزوہ خیبر کے اندر 17 صحابی شہید ہوئے، اور بنی لہیان کے قبیلے میں 10 صحابی شہید ہوئے. اسی طرح فتح مکہ کے سفر میں 6 صحابی شہید ہوئے، غزوہ تبوک میں 5 صحابی شہید ہوئے، صلح حدیبیہ کے سفر میں 4 صحابی شہید ہوئے، اور متفرق طور پر 256 صحابی کل شہید ہوئے. میرے بھائیوں، یہ رسول اللہ کے دور نبوت کے شہید ہیں کہ کل 256 صحابی، اور ایک روایت میں کہ 263 صحابی پیغمبر علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں شہید ہوئے. لیکن کسی شہید کا ذکر آپ نے نہیں کیا، کسی شہید کا تذکرہ آپ نہیں کرتے، میں نہیں کرتا، کسی شہید کی داستان ہم بیان نہیں کرتے. پڑھے لکھے لوگوں، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے. یہ لوگ کیسے شہید ہوئے؟ یہ کس راستے پہ شہید ہوئے؟ ان کی کیا مجبوری تھی؟ ان کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو رسول اللہ کی عزت کے لیے مارے گئے، یہ تو نبی کی عزت کے لیے ذبح کر دیے گئے، یہ تو پیغمبر کی آبرو کے لیے لٹائے گئے، یہ پیغمبر کی آبرو کے لیے ان کی لاشوں کے ٹکڑے بکھرتے رہے، لیکن ان کے دلوں سے ایمان نہیں نکلا، ان کی لاشیں تڑپتی رہی، ان کے دلوں میں ایمان نہیں نکلا. شیعہ کا عقیدہ ہے، اصول کافی میں محمد بن یعقوب کلینی نے لکھا کہ 144,000 صحابہ میں 4 آدمی یا 3 آدمیوں کے علاوہ سارے صحابہ مرتد ہو گئے تھے، سارے صحابہ کے دل سے ایمان نکل گیا تھا، سارے صحابہ کے دل سے نبی کا دین نکل گیا تھا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ یہ کہتا ہے کہ ان کے دل سے ایمان نکل گیا تھا، مجھے بتاؤ، جو آدمی مصعب بن عمیر احد کے پہاڑ پہ ذبح کر دیا گیا تھا، کیا ایمان کے بغیر ذبح ہو گیا تھا؟ اس کی لاش تڑپتی رہی تھی، کیا ایمان کے بغیر تڑپتی رہی تھی؟ حمزہ کی لاش کے 12 ٹکڑے ہو گئے تھے، کیا ایمان کے بغیر 12 ٹکڑے ہو گئے تھے؟ عمر بن جموح کی لاش تڑپ رہی تھی، کیا ایمان کے بغیر تڑپ رہی تھی؟ ایک عورت حضرت ام امارہ کے 4 بیٹے ذبح کر دیے گئے، کیا ایمان کے بغیر ذبح کر دیے گئے؟ مجھے بتاؤ، اسی جنگ احد کے اندر 70 صحابی شہید کر دیے گئے، لاشیں تڑپتی رہی، بچے روتے رہے، بیویاں بیوہ ہوتی رہی، کیا ایمان کے بغیر ہوتی رہی؟ میرے بھائیوں، اسلام کی ساری تاریخ نبی کے عشق و محبت میں شہیدوں کی تاریخ ہے. کوئی پیغمبر کے قدم پہ شہید ہوا، کوئی سر پہ شہید ہوا، کوئی نام لے کے شہید ہوا، کوئی کلمہ پڑھ کے شہید ہوا. کائنات کے دست پہ ایسی قوم پیدا نہیں ہوئی جس نے جان ہتھیلی پہ رکھ کر محمد کی آبرو کے لیے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے. یہ جماعت پیغمبر کے صحابہ کی جماعت.
ختم نبوت، صحابہ، اسلام.
میرے بھائیوں، توجہ کرو، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی. حضور علیہ السلام شہید ہو گئے، یہ خبر جنگ احد میں اڑ گئی، خبر غلط تھی، کہو خبر، لیکن یہ خبر مدینہ میں پہنچی کہ حضور شہید ہو گئے. ایک عورت صبح صبح 90 سال کی بوڑھی عورت لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر آئی. اس کا خاوند بھی میدان جنگ میں تھا، اس کا بھائی بھی میدان جنگ میں تھا، اس کے بیٹے بھی میدان جنگ میں تھے، 4 بیٹے تھے. لیکن حضور کی شہادت کی خبر سنی، وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی باہر آئی. کسی نے پوچھا اماں کہاں جاتی ہے؟ ایک آدمی نے کہا تیرا نام ام امارا ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ام امارا ہے. کہنے لگا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، تیرے 2 بیٹے اور شہید ہو گئے. لیکن اس کی زبان سے کسی بیٹے کی خبر کی بات نہ آئی، بلکہ اس نے آگے سے کیا کہا؟ اس نے نبی کی خیریت دریافت کی. حفیظ نے کہا چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو گئے تھے جنگ میں. اس کا برادر اور شوہر بھی نچھاور کر دیے تھے، اس نے فرزندوں کے گوہر بھی ملے. ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو، مگر اس کی زبان پر ایک ہی اس میں گرامی تھا، اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا، رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. نظر آیا کہا چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. نظر آیا کہ ہاں جلوہ فگن نور تجلی ہے، پکار اٹھی کہ اب میری تسلی ہی تسلی. حضور زندہ ہے تو سارا جہان زندہ ہے، حضور زندہ ہیں تو ساری کائنات زندہ ہے. کل مصیبت بعد محمد جلل، تیرے دیکھنے کے بعد اے پیغمبر ساری مصیبتیں ختم ہو گئی. یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کی محبت تھی. ان شہیدوں کو کیوں نہیں روتے ہو؟ اس شہید کو کیوں نہیں یاد کرتے ہو جو تیرے نبی کے شہر میں شہید ہوا؟ 40 دن کا پیاسا شہید ہوا، 40 دن کا بھوکا شہید ہوا، قرآن پڑھتا ہوا شہید ہوا، اور جس کو شہید کرنے کے لیے 40 دن تک اس کے گھر کا محاصرہ کر لیا گیا، اور جب آخری رات آئی تو وہ شہید آدھی رات کے وقت اٹھ بیٹھا. اس کا نام مظلوم مدینہ عثمان غنی تھا. اس نے اپنی بیوی حضرت نائلہ سے کہا نائلہ میری شہادت کا وقت قریب آ چکا ہے. حضرت نائلہ نے رو کر کہا امیر المومنین دشمن آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. لیکن حضرت عثمان نے فرمایا نائلہ ابھی خواب میں مجھے رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے. حضور نے فرمایا اے عثمان جو روزہ تو نے 40 دن سے رکھا تھا آج حوض کوثر پہ اس کی افطاری کا انتظام ہو چکا. اس شہید کو دیکھو، اس شہید کو بھی یاد کرو. جمعہ کا دن تھا، صبح 10 بجے کا وقت تھا، 40 دن کا پیاسا، 40 دن کا بھوکا، 82 سال کی عمر والا بوڑھا انسان جس نے ساری زندگی دشمن کو بھی گالی نہیں دی، جس نے کسی کو اف نہیں کہا، جس کی حیا کا یہ عالم تھا کہ اس نے کپڑے اتار کر کبھی غسل زندگی میں نہیں کیا تھا، جس کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ کفر کی حالت میں بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، کفر کی حالت میں بھی کسی بت کو سجدہ نہ کیا تھا، وہ اتنا حیا والا انسان آج کتنا مجبور تھا، کتنا مظلوم تھا، کتنا عظیم آدمی تھا وہ عثمان غنی، جس نے رسول اللہ کے لیے ساری دولت نبی کے قدموں پہ لٹا دی تھی. لیکن آج صبح 10 بجے کا وقت تھا، جمعہ کا دن تھا، روزے کی حالت تھی. ایک باغی در دیوار پھلان کر اندر آیا، اس نے عثمان غنی کی پکڑ لی. حضرت عثمان نے اسے فرمایا تیرا باپ زندہ ہوتا اس حالت میں تجھے دیکھ کر خفا ہوتا، اس نے داڑھی چھوڑ دی. ایک اور باغی آگے آیا، اس کا نام عمر بن حمق تھا، اس نے عثمان غنی کے سر پہ لوہے کی لاٹ ماری، اس سے خون کا فوارہ جاری ہوا، قرآن کے صفات خون آلود ہو گئے. ایک اور باغی آگے آیا، اس نے خنجر عثمان کے سینے میں مارنا چاہا، حضرت نائلہ آگے کھڑی ہو گئی، حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ کر زمین پر گر پڑی. حضرت عثمان نے دفعتن دیکھا، فرمایا اے اللہ اس کے ہاتھوں کو توڑ دے، اس کے پاؤں کو توڑ دے، اس کو جہنم میں ڈال دے. یہ کہہ کر حضرت عثمان نے کلمہ شہادت پڑھا، جان جانے جانا کے سپرد کر دی. کنانہ بن بشر آگے بڑھا، اس نے عثمان غنی کی لاش کو گھسیٹا. جب عثمان غنی کے سانس نکل گئے اور جان جانے جانا کے سپرد ہو گئی تو لاش کو گھسیٹ کر مکان کے باہر کوڑا کرکٹ پہ ڈال دیا اور سارے سامان کو آگ لگا دی. حضرت عثمان غنی کی بیوی عثمان غنی کے خون آلود چہرے پہ کپڑا ڈالنا چاہتی ہے، کپڑا گھر میں موجود نہیں ہے، سارا سامان جل چکا ہے، سر کا دوپٹہ اتار کر مظلوم مدینہ کے چہرے پہ ڈال دیا. آج جمعے کا دن تھا، مسجد نبوی سے اذان کی آواز نہیں آئی، سارا دن گزر گیا. جس عورت کا خاوند شہید ہو جائے اس عورت کا باپ آ کر اس کے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے، بیٹی تیرا سہاگ گزر گیا، ہم تیرے وارث ہیں، بھائی کہتا ہے بہن تیرے وارث ہیں. لیکن آج سارا دن گزر گیا، مدینہ کی گلیوں سے نائلہ کو تسلی دینے والا کوئی نہیں آیا. میرے بھائیوں، میرے بھائیوں توجہ کرو، توجہ توجہ، حضرت عثمان غنی کی اس مظلومیت کو دیکھو، لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہے، رات گزر گئی، باغیوں نے اعلان کیا خبردار کوئی عثمان کا جنازہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی عثمان کا کفن نہیں پہنا سکتا، کوئی عثمان غنی کو دفن نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں قتل ہوتے تم نے بڑے دیکھے ہوں گے، لیکن ایسا مظلوم تو کبھی نہیں دیکھا کہ جس کے 40 دن بھوکا پیاسا رکھ کے جسے ذبح کر دیا جائے، پھر جنازہ نہ اٹھانے دیا جائے، جنازے کو روک لیا جائے، کفن پہنانے سے روک لیا جائے، ایسا مظلوم کائنات میں کوئی گزرا نہیں ہوگا۔ میرے بھائیو، اگلا دن آیا، صبح 10 بجے کا وقت ہے، حضرت نائلہ فرماتی ہے ایک آدمی نے زبردستی دروازہ توڑا، اندر داخل ہوا، میں نے کہا کہ عثمان غنی کا غم گسار ہوگا، لیکن اس نے قریب آ کر عثمان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور زوردار تماچا عثمان کے چہرے پہ مار دیا۔ میرے بھائیوں، سارا دن مظلوم مدینہ کی لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی رہی، باغی اعلان کرتے تھے کوئی جنازہ نہیں اٹھا سکتا، باغیوں کا مطالبہ تھا خلافت سے استعفیٰ دے دو، عثمان نے کہا میں استعفیٰ نہیں دے سکتا کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے عثمان، اللہ تعالیٰ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے گا، اگر باغیوں کے کہنے پر تو نے قمیص اتار دی تو قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ عثمان نے فرمایا میں سب کچھ کر سکتا ہوں، جان دے سکتا ہوں، خلافت سے استعفیٰ نہیں دے سکتا۔ وہ باغیوں کی جماعت تھی، وہ یہودی بلوائیوں کی جماعت تھی، مدینے کا مظلوم مدینے کی مظلومیت میں تڑپ رہا تھا، حج کا موسم تھا، سارے صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے، چند لوگ مدینہ میں رہتے تھے، انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا تھا اے عثمان ہمیں اجازت دو ہم باغیوں کا سر کاٹ دیں، لیکن مظلوم مدینہ نے کہا تھا کہ میرا سر اتر سکتا ہے لیکن میں ایسا خلیفہ نہیں بننا چاہتا کہ جس کے دور میں مسلمانوں کی مدینہ کی گلیوں میں مسلمانوں کا خون بہے۔ میرے بھائیوں، آج 2 دن گزر گئے، لاش کوڑا کرکٹ پہ پڑی ہے، 3 دن گزر گئے، لاش اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، باغی باہر اعلان کر رہے ہیں کوئی جنازہ نہیں اٹھا سکتا، لیکن 3 دنوں کے بعد پھر ام حبیبہ سے رہا نہ گیا، نبی کی بیوی سے رہا نہ گیا، شیر کی بہن، امیر معاویہ کی بہن ام حبیبہ سے رہا نہ گیا، وہ روتی ہوئی مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ گئی، عثمان غنی کی چچزاد بہن تھی۔ میرے بھائیو، اس نے مسجد نبوی کی سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا تھا اے بھائیو، اگر آج تم نے عثمان کا جنازہ نہ اٹھانے دیا، میں محمد کی بیوہ دوپٹہ اتار کر مدینہ کی گلیوں میں آ جاؤں گی اور میں خود جنازہ اٹھاؤں گی۔ مسلمانوں، یہ ایسا دردناک خطبہ تھا کہ باغی دہل گئے، انہوں نے کہا 4 آدمی رات کو جنازہ اٹھا سکتے ہیں، نماز مغرب کے بعد 4 آدمی آئے، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین اور محمد بن طلحہ، نماز مغرب کے بعد آئے، جنازہ تیار کیا، کفن تیار کیا، کفن پہنایا، جب کفن پہنا رہے تھے تو بے ساختہ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، علی نے رونا شروع کر دیا، علی کیوں روتے ہو؟ فرمایا کیوں نہ رو، یہ عثمان تو وہ ہے جس نے میرے گھر کو آباد کیا تھا، عثمان تو وہ ہے کہ فاطمہ کی جب میرے ساتھ شادی ہوئی تو سارا سامان اس نے خرید کر دیا تھا اور میرے گھر کو آباد کرنے والا، یہ عثمان تو وہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کے قدموں پہ اونٹوں کی قطاریں لگا دی تھی۔ آج کتنا مظلوم ہے، عثمان کا جنازہ اٹھایا گیا، رات کو 4 آدمی جنازہ اٹھا رہے ہیں، حضرت نائلہ کٹی ہوئی انگلیوں کے ساتھ چراغ لے کر جنازے کے آگے آگے جا رہی ہے، جب جنازہ رسول اللہ کے روزے کے قریب پہنچا، ہاتف غیبی سے آواز آئی اے روزے میں سونے والے پیغمبر، ذرا چہرہ اپنا قبر سے اٹھا کر اس مدینے کے مظلوم کو تو دیکھ لے کہ جس کے نکاح میں تو نے یک بات دیگرے 2 بیٹیاں دی تھی، آج یہ تیرے شہر کی گلیوں میں اتنا مظلوم ہے، اس کے جنازے میں 4 سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے۔ کعب ابن مالک نے اپنے مرثیے میں کہا کہ اے کعب، تو اپنے باپ مالک کی موت پہ روتا ہے، عثمان کی شہادت پہ کیوں نہیں روتا؟ جس کی شہادت پہ پہاڑوں میں زلزلہ آیا، جس کی شہادت سے سمندروں کا پانی ٹھہر گیا، جس کی شہادت سے زمین و آسمان روئے، آسمانوں کے فرشتے روئے، پرندے روئے، جن روئے، کائنات کی ایک ایک مخلوق تاڑے مار کر جس کے لیے روئی وہ مظلوم مدینہ عثمان غنی کی
نعرہ تکبیر، نعرہ ختم نبوت، نعرہ صحابہ، مظلوم مدینہ۔
میرے بھائیوں، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے، تو اس شہید کو یاد کر جو مدینہ کی گلیوں میں، مدینہ کے شہر میں شہید ہوا، صرف شہر میں نہیں، مسجد نبوی میں شہید ہوا، مسجد نبوی میں نہیں، نبی کے مصلے پہ شہید ہوا، نبی کے مصلے پہ نہیں، پیغمبر کے محراب میں شہید ہوا، محراب میں نہیں، فجر کی نماز میں شہید ہوا، اور قیامت کا دن ہوگا وہ جگہ جہاں وہ فاروق اعظم شہید ہوا ہے، وہ جگہ کہے گی وہ نبی کا مصلی ہے، وہی مصلی اللہ کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اللہ، میں فاروق اعظم کے خون کے قطروں کا بھی گواہ ہوں، میں تیرے نبی کے سجدوں کا بھی گواہ ہوں۔ میرے بھائیوں، اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی، ہر گلی پہ شہید ہے، ہر بازار میں شہید ہے، ہر جنگ میں شہید ہے، ہر جگہ پر شہید ہے۔ اس مظلوم شہید کو بھی دیکھو، کہ رسول اللہ کے پاس آیا، کس حالت میں آیا؟ اس کے تن بدن پہ کپڑا کوئی نہ تھا، صرف شرم کا ڈھانپنے کے لیے ایک چھوٹا سا رومال تھا، وہ لے کر آیا. حضور نے فرمایا تو کون ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کلمہ آپ کا پڑھا تھا اور آپ نے میرا نام عبداللہ رکھا تھا. میں آپ سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچا تو میرے باپ کو پتا چلا کہ اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا. تو اے اللہ کے رسول، میرا نام عبداللہ ہے، میرے باپ نے میرے کپڑے اتار لیے تھے اور مجھے ننگا کر دیا، اور میں ننگی حالت میں آپ کے پاس آیا، صرف شرمگاہ ڈھانپنے کے لیے ایک چھوٹا سا کپڑا ہے. حضور کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. وہ آدمی جو دن میں چار چار جوڑے کپڑوں کے بدلتا تھا، کلمے کے جرم میں جس کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، میرے بھائیوں، حضور نے اس کو دو نبوت والی چادریں دے دی، جس کے جسم دو چادریں ہوں، اسے عربی زبان میں ذوالبجادین کہتے ہیں، یعنی دو چادروں والا. حضور علیہ السلام نے چادریں دی ہیں. وہ رو کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت کی موت عطا کرے. اسی وقت نبی نے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ عبداللہ کو شہادت کی موت عطا کر. چند ایک دن نہیں گزرا کہ جنگ تبوک میں جانے کا موقع پیش آیا، اعلان ہو گیا کہ تبوک کے لیے تیار ہو جاؤ. حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی تیار ہو گئے، حضور نے عبداللہ کو بھی حکم دیا، عبداللہ بھی تیار ہو گئے. مدینہ منورہ سے چلے، 30,000 صحابہ کا لشکر چلا، 250,000 رومیوں سے مقابلہ ہونا تھا. جب مدینہ سے چلے، چند میل آگے چلے، ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا. رات کو عبداللہ ذوالبجادین بیمار ہوا. حضور کو پتا چلا، حضور نے فرمایا عبداللہ ذوالبجادین کی خبر گیری کرو. لیکن صبح کو پتا چلا کہ عبداللہ شہید ہو گئے، عبداللہ فوت ہو گئے. جنگ کے راستے میں جو آدمی مارا جائے وہ بھی شہید ہوتا ہے. میرے بھائیو، عبداللہ کی شہادت پر نبی کی آنکھوں سے آنسو آئے. حضور نے فرمایا اے اللہ، یہ تو وہی شہید ہے جس کے باپ نے کپڑے اتار کر گھر سے نکال دیا تھا، آج یہ تیرے ہاتھ راستے میں مارا گیا. حضور نے فرمایا لوگوں، جب اس کو تم غسل دو تو مجھے بتانا، میں اس کے غسل میں شریک ہوں گا. حضور غسل میں شریک ہوئے، حضور کفن میں شریک ہوئے. حضور نے فرمایا جب اس کو دفن کرو تو مجھے بتانا. چنانچہ اس کی تدفین کا وقت آیا تو حضور علیہ السلام خود آگے گئے، جنازہ پیغمبر نے پڑھایا. جنازہ پڑھا کر جب قبر میں اتارنے کا وقت آیا، حضور خود قبر میں اترے، اور قبر میں اتر کر حضور نے فرمایا آدم علی اخی کما، میرے بھائیو اس بھائی کو میرے ہاتھوں پہ ڈالو. جب عبداللہ ذوالبجادین کو نبی کے ہاتھوں پہ ڈالا گیا، سارے صحابہ کی چیخیں نکل گئی. عبداللہ بن مسعود نے کہا اے اللہ، کاش اس کی جگہ پر میری لاش ہوتی، مجھے رسول اللہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتا. اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گلی میں شہید ہے، ہر بازار میں شہید ہے، تبوک میں شہید ہے، جنگ یرموک میں شہید ہے، اور جنگ یمامہ میں شہید ہیں. کتنے بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک صرف ایک جنگ، جنگ یمامہ میں 1,250 نوجوان شہید ہوئے، صرف ایک جنگ. جنگ ذوالقریہ میں 70 صحابی شہید ہوئے، جنگ ذوالقصہ میں 33 صحابی شہید ہوئے، صدیق اکبر کا دور خلافت ہے، اور جنگ قادسیہ میں 1,300 صحابی شہید ہوئے، صرف ایک جنگ. ہر جگہ پر شہید ہوئے، ہر گلی میں شہید ہوئے. تو کتنے شہیدوں کی بات کرتا ہے، تو کتنے شہیدوں کی بات کرے گا؟ آؤ میں تمہیں اس شہید کی بات بھی سناؤں جو یرموک کا ایک شہید ہے، جس میں قیصر روم سے مقابلہ تھا، قیصر روم سے لڑائی تھی، اور وہ بہت بڑی جنگ تھی صدیق اکبر کے دور میں. اور اس جنگ میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام حذافہ سہمی تھا، وہ بھی 600 قیدیوں میں قید کر کے لے جایا گیا. بڑا حسین و جمیل انسان تھا، اس جیسا خوبصورت پوری فوج میں کوئی نہ تھا. اس کے حسن کو دیکھ کر بادشاہ فریفتہ ہو گیا. اس نے 600 قیدیوں میں سے اس لڑکے حذافہ سہمی کو بلایا، اسے کہا تو ان بندوں کے ساتھ کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ کا ماننے والا ہوں. اس نے کہا تو اپنے حسن کو دیکھ، تو اپنے جمال کو دیکھ، تیرے حسن کو دیکھ کر تو کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تو بھی عرب کا بدو ہے. اس نے کہا میں حذافہ ہوں، سہمی قبیلے سے میرا تعلق ہے. بادشاہ نے کہا کہ تو نبی کا کلمہ اگر چھوڑ دے تو میں تیرے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کر دوں گا، اگر تو اسلام کا کلمہ چھوڑ دے میں تجھے بادشاہت میں حصہ دے دوں گا. حذافہ سہمی نے کہا اگر میں نے کملی والے کا کلمہ چھوڑ دیا، مجھے تو اپنی جان کی ضرورت نہیں رہے گی، مجھے تو زندہ رہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. بادشاہ نے کہا کہ تیرا دماغ موٹا ہے، تیری عمر چھوٹی ہے، تو نہیں جانتا، اپنے حسن کو نہیں پہچانتا، اپنے کردار کو نہیں پہچانتا، اپنی وجاہت کو نہیں دیکھتا. میں تجھے مہلت دیتا ہوں، تجھے موقع دیتا ہوں، دیکھو 600 آدمی قید ہیں، میں ان کو ذبح کر دوں گا، لیکن صرف تجھے زندہ رکھوں گا، تجھے بچاؤں گا اگر تو نبی کا کلمہ چھوڑ دے. اس نے کہا میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. بادشاہ نے اسی وقت جلاد کو بلایا اور کچھ اور لوگوں کو بلایا، مصاحبوں کو بلایا. انہوں نے کہا ہم اس کو آخری موقع دیں گے، اور کہا کہ ایک محل میں اس حذافہ شہمی کو بند کر دو جس میں دوشیزہ لڑکیاں بھی ڈالو، اس کے اندر عیش و تنام کے کھانے بھی ہوں اور پھل بھی ہوں، ہر چیز مہیا ہو. ایک محل میں حذافہ شہمی کو بند کر دیا گیا، دوشیزہ لڑکیاں بھی رکھی گئیں. ایڈورڈ گبن نے اپنی انگریزی کی تعریف ہسٹری آف اسلام میں لکھا ہے کہ وہ خوبصورت لڑکا اس ایک محل میں بند کر دیا گیا، اس کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، اس کا دین پہاڑوں سے زیادہ بلند تھا، اس کا کردار پہاڑوں سے زیادہ وسیع تھا، سمندروں سے زیادہ اس کا کردار بلند تھا اور وسیع تھا. میرے بھائیو، آٹھ دن تک وہ ایک مکان میں بند رہا، وہاں لڑکیاں بھی پیش ہوتی رہیں، عیش و تنام کے کھانے بھی آتے رہے. لیکن آٹھ دنوں کے بعد جب بادشاہ اس محل میں آیا، اس نے کہا، اے نوجوان لڑکیوں بتاؤ تم نے حذافہ کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، یہ دنیا کا بھیجا ہوا آدمی نہیں ہے، یہ تو آسمانوں کا بھیجا ہوا فرشتہ.
سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ صحابہ.
اس نے تو آج دنوں میں آنکھ اٹھا کر ہماری طرف نہیں دیکھا، یہ تو ایسا کردار والا آدمی ہے. بادشاہ نے کہا، یہ ایسے باز نہیں آئے گا. اسی وقت بادشاہ نے اپنے دربار میں بلایا اور حذافہ سے کہا، میں تجھے سزا دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا، جو تو سزا دینا چاہتا ہے وہ کر گزر، اور اگر میرا ایمان مضبوط ہوگا تو میں برداشت کر لوں گا. اس نے ایک دیوار کے ساتھ حذافہ کو کھڑا کر دیا گیا کھڑا کر دیا اور اس طرح ہاتھ لمبے کر دیے. ہاتھ لمبے کر کے ان ہاتھوں میں میخیں گاڑ دی، ان ہاتھوں میں بھی میخیں گاڑ دی، ادھر بھی میخیں گاڑ دی، پاؤں میں بھی میخیں گاڑ دی، سارے جسم سے لہو بہتا رہا، لیکن اس کی زبان سے نبی کے کلمے کی آواز آتی رہی. میرے بھائیو، اس شہید کو دیکھو، اس عظمت والے انسان کو دیکھو، اس بلند کردار کے آدمی کو دیکھو کہ سات دن تک اس کا جسم ایک دیوار کے ساتھ لگا رہا، لہو بہتا رہا، بیخ گڑتے رہے، دکھ اٹھاتے رہے، لیکن کچھ بھی نہ ہوا، ایمان میں فرق نہ آیا. بادشاہ نے سات دنوں کے بعد کہا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، ایمان میں کوئی فرق نہیں آیا. اس کے بعد بادشاہ نے آگ جلائی، بہت بڑا چیخہ جلایا، اس کے اوپر ایک کڑاہ رکھا گیا، کڑاہے میں تیل ڈالا گیا، تیل جب پکنے لگا حذافہ کو اٹھا کر تیل میں ڈال دیا گیا. آخری مہلت تھی، حذافہ نے کہا، سب کچھ کر لو لیکن میں کلمہ نبی کا نہیں چھوڑ سکتا. میرے بھائیو، چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ ابلتی ہوئی دیگ میں پیغمبر کے صحابی کو ڈال دیا گیا، لیکن زبان سے نبی کے کلمے کی آواز آتی رہی. تیل پکتا رہا، جسم پکتا رہا، اور تیل کے شعلے اور تیل کی ہوا اور جھلسا دینے والا وہ تیل ارد گرد چھینٹے اڑاتا رہا. لیکن جب چار گھنٹے کے بعد اس تیل کے کڑاہے کو نیچے رکھا گیا، حذافہ کا بال بھی بیکا نہیں ہوا تھا. اسلام کی ساری تاریخ شہیدوں سے بھری ہوئی ہے. میرے بھائیوں، میں کس کس شہید کو یاد کروں؟ ہر دن شہید ہے، ہر آدمی شہید ہے. آؤ میں کرب و بلا کی وادی کے اس شہید کی بات کروں، اس دشت کرب و بلا کے اس انسان کو پیش کروں جس کا نام سیدنا حسین ابن علی ہے. حسین ابن علی کو دیکھو، وہ شہزادہ نبوت ہے، فاطمہ کا نخت و جگر ہے. وہ حسین جو عظمت کردار کا گوہر تابدار ہے، جو عظمتوں والا، جو بلندیوں والا، جو رفعتوں والا، جو مرتبے والا، جو اعلیٰ مقام والا. وہ میرے بھائیوں، اس کا کردار کیا تھا؟ اس کی عظمت کتنی تھی؟ وہ بلند کتنا تھا کہ صدیق اکبر کے دور میں وہ صدیق کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، فاروق کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا، عثمان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا. 1400 سال پہلے تاریخ کے اوراق پلٹ کر دیکھ. آج حسین کا نام لے کر ابو بکر کو کافر کہنے والوں، حسین کا نام لے کر عمر کو کافر کہنے والوں، حسین کا نام لے کر عثمان کو کافر کہنے والوں، جب جنازہ فاطمۃ الزہرا کا مسجد نبوی میں رکھا گیا تو شیر خدا علی نے کہا، اے ابو بکر، فاطمہ کا جنازہ آپ پڑھائیں. ابو بکر نے کہا، جنازہ آپ پڑھائیں. علی نے جو جواب کیا وہ جواب تو سنو. شیر خدا نے کہا کہ میں فاطمہ کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، میرے کانوں میں نبی کا فرمان گونجتا ہے. حضور نے فرمایا تھا، لا ينبغي لقوم فيهم ابا بکر ان يؤمهم غيره، کہ جس قوم میں ابو بکر موجود ہو کسی اور کے لیے جائز نہیں کہ مصلی پہ کھڑا.
نعرہ تکبیر، ختم نبوت، صدیق اکبر، اسلام، مولانا ضیاء الرحمن فاروقی.
جنازہ مسجد نبوی میں رکھا گیا، شیر خدا بھی موجود ہیں، حسن و حسین بھی موجود ہیں، اور علی کا نام لینے والوں تم ہی بتاؤ، حسین کا نام لینے والوں تم ہی بتاؤ کہ فاطمہ الزہرا کا جنازہ صدیق اکبر نے پڑھایا اور پیچھے کس نے پڑھا؟ سارے صحابہ نے پڑھا اور علی نے پڑھا. علی ہاتھ باندھ کے صدیق کے پیچھے کھڑا ہے اور تو کہتا ہے صدیق کافر تھا. اور صدیق کے پیچھے حسین کھڑا ہے، حسن کھڑا ہے، حضرت عباس کھڑا ہے، تو تو بتا جب سارا خاندان نبوت تو صدیق کے پیچھے کھڑا ہے اور تو کس علی کی بات کرتا ہے، کس حسین کی بات کرتا ہے؟ وہ علی جو صدیق کو مصلی پہ کھڑا کر رہا ہے، وہ حسین جو صدیق کو اپنی ماں کے جنازے کے لیے مصلی پہ کھڑا کر رہا ہے، وہ حسن جو صدیق کو اپنی ماں کے جنازے کے لیے مصلی پہ دیکھ رہا ہے، تو ان کا نام لے کر ابو بکر کو کافر کہتا ہے؟ یہ تیری کتاب، یہ خمینی کی کتاب، اس کتاب کو دیکھو، اس کتاب کے 115 صفحے پر خمینی نے لکھا، خمینی کے اس کفر اور دجل کو دیکھو، ایسا کفر تو کوئی دنیا کا دشمن نہیں بک سکتا۔ لیکن خمینی نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ، بڑی جرت کے ساتھ اس اپنی رسوائے زمانہ کتاب میں پیغمبر کے خلیفہ صدیق اکبر کے بارے میں لکھا، 115 صفحہ کشف اسرار، خمینی کی لکھی ہوئی کتاب، ایران کی چھپی ہوئی کتاب، 115 صفحے پہ خمینی نے لکھا کہ ابو بکر سے بڑا قرآن کا دشمن دنیا میں کوئی نہیں۔ توجہ ہے، مجھے آپ بتا سکتے ہیں، ٹھہرے، مجھے بتا سکتے ہیں کہ جس صدیق اکبر کو علی نے مصلی پہ کھڑا کیا اس کو خمینی کہتا ہے کہ وہ قرآن کا دشمن تھا؟ بلند آواز سے، بلند آواز سے، توجہ، یہ میرے ہاتھ میں خمینی کی کتاب ہے، ایران کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ شیعہ ابو بکر کو مصلی پہ علی کھڑا کرے اور تمہارا باپ کہے کہ ابو بکر قرآن کا دشمن تھا، میں علی کی بات مانوں یا خمینی کی بات مانوں؟ کس علی کی بات کرتے ہو؟ اور یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے، شیخ ثقیفہ، کراچی سے چھپی ہے، علی اکبر شاہ ملون نے لکھی ہے، شیخ ثقیفہ، اوپر نام ہے شیخ ثقیفہ، نیچے ابو بکر کا نام لکھ کر کتے کا فوٹو بنایا گیا۔
کافر، 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 کافر۔
تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ ہم تمہیں کافر کہتے ہیں اور تم نبی کے مصلی کے وارث کا نام لکھ کر نیچے کتے کا فوٹو بناؤ، ہم بغیرت ہو گئے کہ خاموش ہو جائیں؟ یہ میرے ہاتھ میں کشف اسرار ہے، اس کے 119 صفحے پر ایک اور حوالہ دیکھو۔ مسلمانوں مجھے بتاؤ کہ پیغمبر کا خلیفہ ثانی سیدنا فاروق اعظم سب کو رضی اللہ تعالی، کون فاروق اعظم جس کے بارے میں تیرے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کسی نے نبی بن کر آنا ہوتا تو عمر کا سر اس لائق تھا کہ اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا جاتا۔ اس عمر کے بارے میں خمینی نے کہا، اسی کشف اسرار کتاب کے 119 صفحے پہ خمینی کہتا ہے کہ عمر اصلی کافر و زندیق تھا۔ میری طرف توجہ ہے آپ کی، پڑھے لکھے لوگوں، دانشوروں، حویلی بہادر شاہ کے سنیوں، بریلویوں، دیوبندیوں، اہل حدیثوں، آؤ میری میرے درد کا جواب بتاؤ کہ جو شخص نبی کے مصلی کے وارث کو کافر کہتا ہے، پیغمبر کے جانشین کو کافر کہتا ہے، بتاؤ میں اسے کافر نہ کہوں؟ اس کے کفر میں شک ہے؟ اس کے دجل میں شک ہے؟ اس کے فریب میں شک ہے؟ شیو تم کہتے ہو ہمیں کافر نہ کہا جائے، اور تم نبی کے مصلی کے وارثوں کو کافر کہو اور تمہیں ہم کافر نہ کہیں؟ اگر تم نبی کے مصلی کے وارثوں کو کافر کہو گے، میری جماعت کا بچہ بچہ تمہارے کفر کا اعلان کرتا رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت، سن لو، دنیا کی کوئی طاقت سپاہ صحابہ کو حق و صداقت کی آواز سے روک نہیں سکتی۔ روک سکتی ہے؟ مولانا اعظم طارق صاحب نے ایک تقریر کی ہے اس فرضی آدمی کے بارے میں، بھائی جو امام مہدی مسلمانوں کے پیشوا ہوں گے، ہم ان کی عزت کرتے ہیں،
بے شک
ایک وہ امام مہدی کی تصویر ہے جو اہل سنت کی ہے اور وہ امام مہدی سچے ہیں اور وہ رسول اللہ کے امتی ہوں گے اور ان کی پیدائش ہوگی وہ غار سے نکل کر نہیں آئیں گے
بہت اچھا
پیدائش ہوگی ان کا نام محمد ہوگا
سبحان اللہ
ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا ماں کا نام آمنہ ہوگا وہ پیدا ہوں گے اور حضور کے امتی بن کر رہیں گے یہ امام مہدی کی صحیح تصویر ہے لیکن جس تصویر کو شیعہ پیش کرتا ہے وہ امام مہدی کی تصویر نہیں ہے شیعہ کہتا ہے کہ جو ہمارا امام غار سے نکل کر آئے گا وہ آ کر سب سے پہلے حضرت عائشہ کا حجرہ توڑے گا اور اماں عائشہ کی قبر اکھاڑ کر اماں عائشہ پر کوڑے برسائے گا مجھے آپ بتائیں مجھے آپ بتائیں کہ ایسے امام کا تصور بھی اسلام کی کسی کتاب میں ہے اور جلاء العیون میں ملا باقر مجلسی نے لکھا کہ جو ہمارا امام آئے گا جسے قائم آل محمد کہتے ہیں وہ آ کر حضور کا روزہ توڑے گا ابو بکر و عمر کو قبروں سے نکالے گا اور نکال کر ان کے جسموں پہ کوڑے برسائے گا ان کے جسم ننگے کر کے ان کو مدینہ کے چوک میں لٹکا دے گا مجھے یہ بتاؤ کہ کیا اسلام میں ایسے آدمی کا تصور ہو سکتا ہے مولانا اعظم طارق نے ایسے تصور کے خلاف تقریر کی لیکن شیعہ نے کہا جو آدمی اعظم طارق کو قتل کرے گا اسے 5 لاکھ کا انعام دیں گے میں آج شیعہ کو چیلنج کرنا چاہتا ہوں شیعوں مولانا اعظم طارق پر جو وار کرے گا مولانا اعظم طارق کو اگر کچھ ہو گیا اور ان پر تم نے حملہ کیا یا ان کو تم نے گولی ماری یا ان پر تم نے کوئی تشدد کیا یاد رکھو پاکستان میں ایک شیعہ لیڈر ایک تمہارا عبادت خانہ میں زندہ سلامت نہیں لینے دوں گا میرے بھائیوں سپاہ صحابہ اس وقت دنیا کے 2 درجن ملکوں میں قائم ہو چکی ہے سپاہ صحابہ پاکستان کی ہر گلی اور کوچے میں موجود ہے ہمارا پروگرام مثبت ہے ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے جس نے رسول اللہ کے صحابہ کو کافر کہا ہم اسے کافر کہتے ہیں ہم بلا جواز کسی کو گالی نہیں دیتے پیغمبر کے صحابہ کا مرتبہ ہمارے باپ اور ماں سے زیادہ ہے ان کی عظمت سب سے بلند ہے سپاہ صحابہ قائم کرو گے بلند آواز اپنے علاقوں میں سپاہ صحابہ کے پرچم لہراؤ گے سپاہ صحابہ ہر گاؤں اور بستی میں بناؤ گے سپاہ صحابہ کا پروگرام سمجھ میں آ چکا ہے دونوں ہاتھ کھڑا کرے جو یونٹ بنائیں گے پرچم لہرائیں گے دونوں ہاتھ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وعلی وسلم اے اللہ ہماری غلطیاں معاف فرما ہمارے کوتاہیوں سے درگزر فرما جو کچھ بیان کیا اللہ اس کو قبول فرما حضور کی شفاعت نصیب فرما شہداء اسلام کے کارناموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما حویلی بہادر شاہ کے بچے بچے کو حق نواز کا سپاہی بنا دے اے اللہ پوری دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب فرما صلی اللہ تعالیٰ خیر خلق محمد